أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين غافر الذنب قابل التوب إنه تواب رحيم ثم الصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أفوض أمري إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق القائلين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين برادران عزیز عزاداران مظلوم آئیے پہلے اپنے مولا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں میرے ساتھ مل کر پڑھیے السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک عليكم مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر الاحد مني لزيارتكم بآواز بلند السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم عزاداران مظلوم آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کئی دفعہ اس کو بیان کیا کہ یہ محرم یا ایام یہ شب و روز بہترین فرصت ہیں اپنے آپ کو حسین کے قافلے سے ملحق کرنے کی خدا کا احسان ہے کہ ایک بار پھر اس نے مجھے اور آپ کو ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مولا کے کاروان میں شامل کر سکیں آپ کی خدمت میں شاید دوسری یا تیسری مجلس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جس طریقے سے مکان اسرار کے حامل ہیں اسی طریقے سے زمان بھی اسرار کے حامل ہیں یہ وہ شب و روز ہیں کہ جو معمولی شب و روز نہیں ہیں اور یہ مجالس در حقیقت یہ مجلس میں آنا نہیں ہے بلکہ حسین کی زیارت کے لیے آنا ہے مجالسنا زیارتنا ہماری مجالس ہماری زیارت ہیں اور جب انسان حضور میں آتا ہے امام کے تو اس کا ادب مختلف ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس وقت جاتے ہیں جب روضہ اقدس پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر اس ادب کا عالم کچھ اور ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان باوضو خشوع و خضوع اور خالص نیت کے ساتھ امام کے در پر حاضر ہو اگر یہ مجالس زیارت ہیں تو پھر وہی اہتمام اور وہی ادب یہاں پر بھی ملحوظ ہونا چاہیے. کہ یہ خود مولا نے کہا کہ مجالسنا, ہماری مجلسوں میں آنا در حقیقت ہماری زیارت کے لیے آنا ہے. اور چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہمارے جد کی زیارت کے لیے آتا ہے, طویل حدیث ہے, چند حصے آپ کی خدمت میں اس کے پیش کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی آتا ہے, وَإِنَّهُ لَيَنظُرُ إِلَى زُوَّارِهِ, تو وہ میرے مولا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتا. جو آتا ہے حسین کی نظریں اسے دیکھتی ہیں, اور خالی یہ نہیں ہے کہ دیکھتی ہیں, فرمایا وَأَنَّهُ أَعْرَفُ بِهِمْ وَأَسْمَائِهِمْ وَعَبَائِهِمْ, نہ صرف یہ ہے کہ نگاہیں اسے دیکھتی ہیں بلکہ میرے مولا اسے اعرف بہم فقط جانتے نہیں ہیں. عرفا یعنی جاننا, اعرف یعنی سب سے بہتر طریقے سے جانا. اعرف بہم, حسین اسے اس طرح سے جانتے ہیں, بے اسمائہم اس کے نام کو بھی جانتے ہیں, وآبائہم اس کے سلسلہ نسب کو بھی جانتے ہیں. یہ جو آنے والا ہے یہ کون ہے؟ کوئی کسی طریقے سے حسین کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ کس کی نسل سے ہے؟ یہ کس کا بیٹا ہے؟ اس کے جد کون ہیں؟ حسین سب کو اعرف, سب کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں. وفافی رحالہم, اور جو اس کے ہمراہ ہے اسے بھی جانتے ہیں. کہ بعض علماء نے لکھا کہ جو اس کے ہمراہ ہے معافی رحالہم, کہ جو اس کے پاس زیادہ راہ ہے. بعد نے لکھا کہ مولا جانتے ہیں کہ کون کتنی مشکلوں سے آیا ہے, اس کے پاس سفر کا انتظام کتنا ہے. حسین اس کو نگاہوں میں رکھتے ہیں, اور روایت کے اندر ہے کہ جو جتنا خرچ کرتا ہے اس زیارت کے لیے, حسین اس سے بڑھ کر اسے لوٹا دیتے ہیں. لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں, اس کا ایک بالا تر اور اس سے بڑھ کر بھی ایک مطلب ہے کہ ما فی رحالہم, کہ وہ چیز ان کے ہمراہ ہے, یعنی وہ جو اعمال اپنے ساتھ لے کر آیا ہے حسین اسے بھی جانتے ہیں. اور اسی لیے کہا کہ جب حسین کے در پر پہنچو تو کہا کہ یہ ما فی رحالہم حسین سب جانتے ہیں, تو اسی لیے جانے سے پہلے کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, بار الہ تیرے ولی کی خدمت میں جا رہا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ ان گناہوں کے ساتھ حسین مجھے دیکھے. اس شرمندگی کے ساتھ, اس ندامت کے ساتھ جاؤ تو یہ خود شرمندگی انسان کو بلند کر دیتی ہے. کفا بن ندم میں توبہ, اور ایک نہیں متعدد روایتیں ہیں کہ یہ خود شرمندہ ہو جانا توبہ ہے. جب اہل بیت کی بارگاہ میں جاؤ تو اس شرمندگی کے ساتھ جاؤ, اس سر شکستگی کے ساتھ, یعنی اس طرح سے سر کو جھکا کر مولا کی بارگاہ میں جائیں. بار الہ تیرے ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں, نہیں چاہتے کہ حسین اس حال میں ہمیں دیکھے. جو کچھ گناہ ہیں بارِ الٰہ حسین کا واسطہ, انہیں معاف کر دے. اور پھر فرمایا کہ حسین اس طریقے سے جانتے ہیں کہ من احدہم بولدے, اس سے بہتر جانتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک باپ اپنے بچے کو جانتا ہے. یعنی جتنا باپ اپنے بچے کو جانتا ہے حسین اس سے بڑھ کر جانتے ہیں. نہ صرف یہ کہ اس سے بڑھ کر جانتے ہیں بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کر محبت کرتے ہیں. یعنی ایک باپ کی جتنی محبت ہے, انا وعلیون ابوا و ہذہ الامہ, یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. کہ حسین باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو آتا ہے. اور پھر عجیب, وَأَنَّهُ لَيَنْظُرَ إِلَى مَنْ يَبْكِي ہے, حسین ہر آنکھ کو دیکھتے ہیں کہ جس میں آنسو جاری ہیں. کوئی آنسو حسین کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے. فَيَسْتَغْفِرَ لَهُ, اور حسین اس کے بعد اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ خود حسین استغفار کرتے ہیں، وَيَسْعَلُ عَبَاحُ الْاِسْتِغْفَارَ لَهُ، نہ صرف یہ کہ خود میرے مولا اس کے لیے مغفرت مانگتے ہیں بلکہ اپنے بابا سے بھی درخواست کرتے ہیں، اپنے جج سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو میرا ظاہر ہے آپ بھی اس کے لیے مغفرت طلب کریں۔ اور پھر یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ مولا یہ کہتے ہیں اگرچہ ہمارے کان سن نہیں پاتے ہیں، لیکن میرے مولا اپنے اس ظاہر سے، کہ دیکھیں آپ سب ظاہر ہیں جو یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مولا کہتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے ان آنسوؤں کے بدلے تمہارے لیے کیا رکھا ہے تو جتنا تمہیں غم ہے اتنی ہی تمہارے دل میں خوشی بھی آ جائے۔ ان ایام کو اس طریقے سے، ان راتوں کو جانے نہ دیں۔ ہر آدمی اپنے دل میں اپنے مولا سے نجوا کرے۔ نجوا یعنی، دیکھیں عربی کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر اردو میں ہم کہیں تو تقریباً ایک ہی مطلب بنتا ہے، اور یہ جو ہم اذن دخول پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، نجوا مناجات۔ جب دو لوگ گفتگو کر رہے ہوں تو اسے گفتگو کرنا کہتے ہیں، کہ ایک بول رہا ہے اور کچھ لوگ سن رہے ہیں۔ لیکن نجوا ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ جس کے اندر فقط ایک ہی بول رہا ہوتا ہے، اور جس سے بولا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور سنتا نہیں ہے۔ نجوا یعنی دل کی بات کرنا اپنے محبوب سے اس طریقے سے کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا اس کے اندر شریک نہ ہو، یہ ہے نجوا۔ اپنے دل میں حسین سے گفتگو کریں، میرے مولا سے نجوا کریں۔ حسین ہر شخص کی بات سنتے ہیں، اور اپنے دل کا حال اپنے مولا سے کہیں کہ مولا ہماری آرزو یہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں، اگرچہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے لیے عرض کروں، اگرچہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں لیکن میرے مولا آپ کا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے، ہماری نگاہیں آپ کے کرم کے اوپر ہیں۔ ہمیں اس طریقے سے مولا اپنے ساتھ شامل کر لیں کہ اس کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان فاصلے مٹ جائیں۔ روایت کے اندر ہے کہ جب زیارت کے لیے پہنچو تو سات دفعہ کہو لبیک داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے میں آپ کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہوں۔ اور روایت کے وہ الفاظ، زیارت کے الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، السلام علیک یا داعی اللہ، السلام علیک یا دلیل اللہ، اس پر سلام کہ جو اللہ کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، اس پر سلام جو اللہ کے اوپر دلیل ہے۔ کہ آپ کی خدمت میں نے چند جملے اس حوالے سے عرض کیے تھے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، سورہ انبیاء کی یہ آیت، اور کل بھی اس کی تلاوت کی، ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے انہیں امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں، یہ ہماری طرف ہدایت کرتے ہیں۔ ان کا بلانا جو ہے وہ انانیت کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی طرف نہیں بلاتے، یہ حق کی طرف بلاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ ان مجلسوں میں جو اصل پیغام ہے وہ امام کی طرف بلانا ہے۔ لوگ امام سے وصل ہوں، ہم سب امام سے وصل ہوں، امام سے جڑ جائیں۔ روایات میں ہے اور بہت سخت یہ جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر، کسی منصب کے اوپر فائز ہو، کسی مقام پر، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے زیادہ اہل اس جگہ پر موجود ہے، تو فرمایا کہ وہ گمراہ ہے، ہلاک ہو جانے والا ہے۔ یحدون بعمرنا، جس طریقے سے اہل بیت اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو اہل بیت کی طرف بلائیں۔ امام کی طرف بلائیں. امام کے کلمات موجود ہیں، خطبے موجود ہیں، جملے موجود ہیں کہ جو خود ہمارے لیے رہنما ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر علماء کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو یہ بھی اسی لیے ہے کہ امام نے اس کا حکم دیا ہے کہ ہمارے بعد وہ جو ہمارے حلال اور حرام کو جاننے والے ہیں، جو ہماری حدیثوں کا علم رکھنے والے ہیں، یہ مشہور توقی امام کی، میں انہیں اپنی طرف سے تمہارے اوپر حجت بنا کر جا رہا ہوں. اور اس کے بعد خالی یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ دیکھو ان کا انکار ایسا ہے کہ جیسے ہمارا انکار، اور ہمارا انکار ہمارا انکار نہیں ہے، در حقیقت خدا کا انکار ہے. کہ وہ میں نے بہرحال وہ جذبہ توحید اور امامت کے رب پر گفتگو کی تھی، یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ یہ انکار، امام وقت کا انکار، معصوم کا انکار، در حقیقت معصوم کا انکار نہیں ہے بلکہ اللہ کی ربوبیت تشریعی کا انکار ہے. یعنی اللہ کے اس حق کا انکار ہے کہ اللہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے اوپر کسے حاکم بنائے. اسی لیے روایت کے اندر ہے کہ یہ چیز وہ ہے کہ جو کفر ہے، البتہ کفر فقہی نہیں، کفر فقہی ایک الگ چیز ہے کہ جو کلمہ نہ پڑھے، لیکن اس کے اگر باطن کو دیکھا جائے، اگر کوئی واقعاً سمجھ کر جانتے ہوئے انکار کر رہا ہے تو اس کا جو انکار ہے یہ در حقیقت کفر ہے. جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی شیطان کے حوالے سے جو خود قرآن کے اندر بیان ہوئی، یا وہ جو رجس میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا بی بی کے بچوں میں، وَأَظْهَرُ الْكُفْرَ وَالْعُدْوَانِ، کہ یہ جو حسین کے سامنے آئے ہیں، بَتَرَكُوا مَعْلِمَ الْقُرْآنِ، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. بمحکم تنزیل و تبیان، اور اللہ کی محکم آیاتوں کو جھٹلا دیا ہے. وَأَظْهَرُ الْكُفْرَ وَالْعُدْوَانِ، اور انہوں نے اپنے کفر کو ظاہر کیا ہے. یعنی ولی خدا کے سامنے آ جانا یہ کفر ہے، یہ اللہ کی ربوبیت کا انکار ہے، یہ اللہ کے فیصلے کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے شیطان لعین اور رجیم کھڑا ہوا تھا کہ تو نے تو بنایا ہے مگر میں اس تیرے بنانے کو قبول نہیں کرتا. ہماری یہ دعوت، یہ مجالس، یہ سب دعوت ہے امام کی طرف. یحدون بعمرنا، کہ وہ امام کے جو اللہ کے امر سے ہدایت کرنے والے ہیں. آپ کی خدمت میں نے کل جو امام کا خطبہ منیٰ ہے اس سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کی تھی، شاید ایک آدھی جملہ میں اس سلسلے میں عرض کر سکا. آج میں چند جملے مزید اس سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام نے جب اس وقت یہ خطبہ دیا کربلا سے 2 سال پہلے، 58 ہجری کے اندر امام کا 2 یا 3 سال پہلے، 61 ہجری میں کربلا ہے، 58 ہجری میں امام کے یہ خطبہ ہے، اور 58 ہجری کے بالکل آخر میں ہے کیونکہ خطبہ منیٰ ہے، تقریباً 2 سال پہلے تصور کرا جا سکتا ہے اسے، کہ جس کے اندر 200 صحابہ اور 1000 سے زیادہ تابعین شامل ہیں. اور اس کے بعد امام نے جو یہ کہا کہ دیکھیں کہیں نہیں امام نے کہا کہ یہ جو میری چیز ہے یہ فقط اسی وقت کے لیے ہے، اسی طرح اسی انہیں لوگوں کے لیے ہے. امام نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ میرے اوپلیے جو ہے وہ ایک بس خاص حکم ہے، تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں جا رہا ہوں سر کٹانے کے لیے، جس طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نہ کوئی میسج ہے، نہ کوئی پیغام ہے، نہ کوئی مقصد ہے، بس ایک حکم خاص تھا امام کے لیے. دیکھیں امام کو علم ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، خالی امام کو علم نہیں ہے، حضرت آدم سے پروردگار عالم نے اس کا علم دیا ہے. اور اس لیے جب امام پہنچے ہیں کربلا میں، جب امام نے کربلا کی مٹی کو اٹھایا تھا، اس وقت امام نے کہا کہ جب پروردگار عالم نے زمین کا فرش بچھایا اس وقت سے خدا نے اس زمین کو ہمارے لیے مخصوص کیا ہے، اور اس کے بعد دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ اس زمین کو ہمارے لیے مخصوص کیا ہے اور اس زمین کو ہمارے شیعوں کے لیے پناہ گاہ بنایا ہے. یہ زمین جو ہے یہ خالی ہمارے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ہے اور ہمارے شیعوں کی پناہ گاہ ہے. علم ہے, خالی امام کو علم نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو علم ہے. کہ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسے مفاتی الجنان کے جو لکھنے والے شیخ عباس خمی ایک اور اپنی دوسری کتاب میں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا کہ کربلا کا علم خالی ایسا نہیں ہے کہ انبیاء اور اہل بیت کے پاس تھا, بلکہ وہ لوگ جو اہل بیت کے نزدیک تھے, جو خاص اصحاب تھے, وہ بھی اس واقعے کو جانتے تھے. اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک جگہ میسم میں تمار اور جناب حبیب دونوں جمع تھے. جناب حبیب نے میسم کی طرف دیکھ کے کہا کہ میسم, میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جسے علی کے فضائل کے جرم میں سولی پر چڑھایا جائے گا. حبیب نے میسم کو دیکھ کر کہا کہ میسم, میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ علی کے فضائل پڑھنے کے جرم میں, علی کی محبت کے جرم میں, یہیں پہ اسے اسی جگہ پہ اسی شہر میں جسے سولی پلٹکایا جائے گا. میسم نے پلٹ کر کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں بھی ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جسے فرزند پیغمبر کی مدد کے جرم میں قتل کیا جائے گا اور اس کے سر کو شہر میں لایا جائے گا. عجیب گفتگو تھی دونوں کے درمیان, اور بھی لوگ تھے جو یہ سن رہے تھے. اور اس کے بعد بات عجیب تھی, کیونکہ اگر اس طریقے کی بات ہو تو یہ معمولی بات نہیں ہے. ایک غیر معمولی بات ہے کہ اگر راستے میں آتے ہوئے آپ کو یہ غیر معمولی واقعہ دیکھیں تو آپ یقیناً اسے نقل کرتے ہیں. ہر دن جب مجلس کے لیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اگر وہی روٹین ہو تو کوئی نقل کرنے کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایک ایسی چیز ہو کہ جو خلاف توقع ہے, مثال کے طور پر اگر بہت زیادہ ٹریفک ہو, کوئی ایسی بات ہو, تو اس کو نقل کرتے ہیں, جا کے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھا, یہ ہوا. آج جب لوگوں نے یہ سنا تو لوگوں سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی. مولا کے ایک اور قریبی ساتھی رشید حجری جس تشریف لائے تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ آج ایک عجیب بات ہوئی. میسم اور حبیب بیٹھے ہوئے تھے, عجیب انداز سے گفتگو کر رہے تھے. ایک نے کہا کہ میں ایک بوڑھے کو دیکھ رہا ہوں کہ جسے سولی پہ لٹکایا جائے گا. ایک نے یہ کہا کہ میسم نے یہ کہا کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے سر کو یہاں پر نیزے پہ لایا جائے گا. رشید حجری نے کہا کہ خدا رحمت کرے میسم پر, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ شخص جو حبیب کے سر کو لے کر آئے گا اسے 100 درہم انعام میں اضافی دیے جائیں گے. تو یہ نہیں ہے, علم ہے, لیکن علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو اصول کربلا کے اندر ہیں یہ فقط کربلا تک محدود ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کی دعوت جو ہے یہ عمومی نہیں ہے. اگر یہ دعوت ہمارے لیے نہیں ہوتی, اگر امام نے ہمیں نہیں بلایا ہوتا, تو یہ لبیک کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. اور امام نے جو یہاں پہ کہا اس خطبے کے شروع میں, سب سے پہلی بات جو امام نے کہی وہ یہ کہی کہ دیکھو میری اس بات کو غور سے سنو, واسمعوا, اس کو غور سے سنو, واکتبوا, اور اس کو لکھ لو, اور اس کے بعد امثالکم, اپنے شہروں میں پلٹ جاؤ, اپنے قبیلوں کی طرف پلٹ جاؤ. اور پھر یہ فرمایا کہ جاؤ اور جا کے لوگوں کو ہمارے حق کی طرف بلاؤ. یہ بات میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ آج ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم لوگوں کو اہل بیت کے حق کی طرف بلائیں, کہ اہل بیت کا حق, یہ دنیا اہل بیت کے اختیار میں ہونی چاہیے. تکوینی طور پر تو ہے, لیکن ظاہری حاکمیت بھی اہل بیت کی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد امام نے یہاں پر تعارف کرانا شروع کیا. سب سے پہلے اپنے بابا کے ذریعے سے تعارف کروایا, اور پھر یہ کہا کہ اسے پہلے یہ کہا کہ دیکھو مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حق مغلوب ہو جائے. کل میں نے اسے بیان کیا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ حق مغلوب ہونا ہو جائے. کہ واللہ متم نور ولو کرے حل کافرون, کہ اللہ جو ہے وہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے, ولو کرے حل کافرون, اگرچہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے. کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں अर्ज किया था कि इसका क्या मतलब है, इन दोनों चीज़ों का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि मुमकिन है कि तुम इस काफिले से छुट जाओ, लेकिन अगर तुम पीछे रह गए तो यह ना समझना खुदा एक और कौम को ले आएगा। ज्यारत के अल्फाज मैंने कल कहा था, ज्यारत शाबानिया के जुमले हैं, अशहदु अन्नका नूरुल्लाह, मेरे मौला मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह का वो नूर है, अल्लज़ी लम युत्फा वला युत्फा अबदा, कि जो ना कभी खामोश हुआ था और ना कभी ताअबद खामोश होगा। ये जो जिक्र हुसैन है ये खत्म नहीं हो सकता, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, यहां तक कि जिस वक्त इमाम आएंगे और अपना तारुफ कराएंगे और उस वक्त जुमला ये होगा, या अल्लाह सौरातुल हुसैन, के ये जो हमारी तहरीक है जब जहूर होगा कि ये उस खून का इंतकाम है कि जो करबला के अंदर बहाया गया। और उसके बाद इमाम ने इस्लाम के अंदर जो फजीलतें इस्लाम के अंदर जो फजीलतें अहले बैत को अता हुई थी, इसकी तरफ इशारा करना शुरू किया। कल आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया कि पहले अर्ज किया कि किस वक्त पैगंबर ने जब भाई बनाया तो अली को अपना भाई बनाया, और उसके बाद ये कहा कि उनशदकुमुल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, ये बताओ कि हल तालमून, क्या तुम ये नहीं जानते कि जिस वक्त रसूल खुदा ने मस्जिद के लिए जगह खरीदी थी और उसके बाद उसके अंदर घर बनाए थे, यहाँ पर 10 घर थे इसके अंदर, खुद ये रिवायत के अल्फाज हैं खुतबा मीना में कि 10 घर थे, और उसके बाद परवरदिगार आलम के हुक्म से पैगंबर ने सब घरों के दरवाजे मस्जिद के अंदर बंद कर दिए थे सिवाय अपने और मौलाए कायनात के दरवाजे के। और जब लोगों ने आकर एतराज किया था कि जब लोगों ने आकर इस पर बात की और एतराज किया, फतकल्लम फिजालिक मन तकल्लम, और जिसने आकर एतराज किया तो रसूलल्लाह ने कहा, मा अना सदत्त अबवाबकुम व फतहत बाबहू, ये जो तुम अली के बारे में मुझसे एतराज कर रहे हो तो ना मैंने तुम्हारे दरवाजों को बंद किया है और ना मैंने अली के दरवाजे को खुला रखा है, मैंने तुम्हारे दरवाजे बंद नहीं करवाए, मैंने अली का दरवाजा नहीं खोला, वलाकिन अल्लाह अमरनी बिसबद अबवाक बिकुम वफतह बाबही, बल्कि ये अल्लाह ने हुक्म दिया कि सारे दरवाजे बंद कर दो सिवाय अली के दरवाजे के, सब दरवाजे बंद कर दो, अली का दरवाजा खुला रखो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे, यानी इशारा किस तरफ है कि देखो ये जो फजीलत ये मकाम है, ये वो मकाम है कि जो अल्लाह ने हमें अता किया है। और उसके बाद इशारा किया कि किसी और की भी बहुत ख्वाहिश थी कि एक छोटी सी खिड़की ही मस्जिद में खुली रह जाए, लेकिन ये मौजूद है खुतबे में ना, आप जाएं जाकर खुद इसका मुतालिया करें, हर बात बिल्कुल खुलकर इस तरीके से बयान नहीं की जा सकती। किसी की बड़ी ख्वाहिश थी कि एक छोटी सी खिड़की ही खुली रह जाए, लेकिन पैगंबर ने यह कहा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मस्जिद को पाक व ताहिर रखा जाए, इसलिए सिर्फ या मेरा दरवाजा इसमें खुलेगा या अली का दरवाजा खुलेगा। एक छोटी सी खिड़की की भी इजाजत नहीं दी पैगंबर ने। और फिर फरमाया कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि गज़वे तबूक में पैगंबर ने क्या कहा था कि अंता मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा, कि अली तुम्हें मुझसे वही निस्बत है कि जो हारून को मूसा से थी। और फिर उस नजरान के वाक़े की तरफ मौला ने इशारा किया, और क्या तुम्हें यह भी खुदा की हर जगह जब इमाम कहते हैं हर जुमले से कहते हैं उनशदकुमुल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर तुमसे पूछता हूं, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर बताओ, आता अलमूना, क्या तुम ये नहीं जानते। और हर जुमले के आखिर में वो कहते थे कालू अल्लाहुम्मा नाम, बेशक खुदा गवाह है कि हम इस बात को जानते हैं। कमुबाहिले के अंदर जब ये कहा कि जाओ जाकर अपने नफ्सों को लेकर आओ, सारे जुमले वहां जो सीगे थे अरबी के अंदर सब जमा के थे, नदउ अबनाना वबनाओ को, तुम अपने बेटों को लाओ हम अपने बेटों को लाते हैं, व निसाना व निसाउकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं तुम अपनी औरतों को लेकर आओ, व अनफुसना
وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ۔ سب صیغے جمع کے ہیں، لیکن جب پیغمبر نکلے ہیں تو بیٹوں میں فقط دو کو لے کر نکلے، نسائنہ میں فقط ایک کو لے کر نکلے، اور انفسنا میں فقط علی کو بلایا۔ کہ اگر کوئی نفس پیغمبر ہو سکتا ہے، اس کے اندر جمع کی بات تھی، انفسنا اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، کہ یہ صیغہ جمع کا ضرور ہے، لیکن اگر دنیا کے اندر کوئی نفس سے پیغمبر ہے تو وہ صرف اور صرف علی کی ذات ہے۔ کیا تمہیں نہیں یاد کہ جب قرآن نے اس طریقے سے کہا تھا انفسنا، تو پیغمبر صرف وہ علی کو لے کر گئے تھے؟ یہ میرے مولا نے یاد دلایا، اور اس کے بعد کئی باتیں اس طریقے سے یاد دلائیں کہ تم بتاؤ کہ خیبر کے دن کیا ہوا تھا، تم یہ بتاؤ کہ غدیر خم کے اندر کیا ہوا تھا۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد پھر امام اس طریقے سے آئے کہ دیکھیں وہی چیز کہ جس کے اندر یہ بتائے جا رہے ہیں، خود امام یہاں پر اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں اور یہیں پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو بھی ہمارا مقام ہے، اگر ہم تمہیں حق کی خاطر بلا رہے ہیں تو اپنے لیے نہیں بلا رہے، بلکہ وہی خدا کا حکم ہے کہ جسے تم تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ یا ایہا الرسول بلغ، رسول آپ پہنچا دیجئے، اس پہنچانے میں اللہ نے حکم دیا ہے، اختیار نہیں دیا۔ یہ جو ہم بلا رہے ہیں تمہیں، یہ ہم اپنے نفس کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، ہم تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں کہ جس کی طرف پیغمبر نے بلایا تھا۔ اور اس کے بعد کہا کہ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، کیا تم نے پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا؟ من زعم انہ یحبنی ویبغض علی فقط کذب۔ ان سب لوگوں کو، 200 صحابی اور 1000 سے زیادہ تابعین کو گواہ بنا کر مولا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے رسول کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھ پیغمبر سے محبت کرتا ہے، وَيُبْغِضُ عَلِيًّا، اور علی سے بغض رکھتا ہے، فقط کذب، وہ سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے۔ لَيْسَ يُحِبُّنِي وَيُبْغِضُ عَلِيًّا، کوئی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا وہ شخص کے جو علی سے بغض رکھتا ہو۔ اور اس کے بعد جب کسی نے سوال کیا، کیونکہ جب بات ہضم نہیں ہوئی، وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ بظاہر تو دو شخصیتیں ہیں، اگر ظاہر میں دو چیزیں نظر آ رہی ہوں تو ممکن ہے کہ ایک کو لے لیا جائے، ایک کو چھوڑ دیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر یہاں پر ایک مائک کی جگہ دو مائک ہیں تو ممکن ہے اگر الگ الگ مائک ہوں تو ایک کو رہنے دیں، ایک کو ہٹا دیں۔ کہا کہ یہ کیسے رسول اللہ، وکیف ذلک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ تم جب ظاہر میں دیکھ رہے ہو تو تم دو دیکھ رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے، لِعَنَّهُ مِنِّي وَعَنَا مِنْهُ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تم ظاہری طور پر دو دیکھ رہے ہو، لِعَنَّهُ مِنِّي وَعَنَا مِنْهُ، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ من احبہ فقط احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ وَمَنْ احبنی فقط احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ وَمَنْ ابغضہ، اور جس نے علی سے بغض رکھا، فقط ابغضنی، اس نے حقیقتاً مجھ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے در حقیقت خدا سے بغض رکھا۔ دیکھیں ساری چیزیں مرتبط ہیں، وہ جو حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اگر ان تمام چیزوں کو تسلسل میں دیکھیں تو کہیں کسی جگہ پہ کوئی کانٹرڈکشن نظر نہیں آئے گی، کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور علی سے بغض رکھتا ہو۔ اس لیے اگر یہ جو کربلا کے اندر آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بغض لعبی، یہ در حقیقت علی سے بغض نہیں ہے، یہ اللہ سے بغض ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ یہاں پر خواص جمع تھے، اب میں تیزی سے کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے چند باتیں آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیں یہاں سے امام نے اب لہن کو بدلا. ان تمام فضائل کا اعتراف لینے کے بعد اب امام نے سخت جملے استعمال کیے, کیونکہ سامنے بیٹھنے والے کون ہیں کہ جو اہل علم ہیں, جن کا احترام کیا جاتا ہے. یہ صحابی پیغمبر ہیں, یہ صحابی ہیں, یہ تابع ہیں, جن کا معاشرے کے اندر جن کا احترام ہے, جن کا مقام ہے. لوگ انہیں دینداری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, دین میں ان کے لیے مقام کے قائل ہیں. فرمایا اعتبروا ایہا الناس, اے لوگوں اس بات سے عبرت لو. کس بات سے عبرت لو؟ اس چیز سے عبرت لو کہ جو اللہ نے اہل یہود کے علماء کے لیے کہی ہے. وہ جو اللہ نے اہل یہود کے, یہودیوں کے علماء کی جو مذمت کی ہے اس سے عبرت لو. لیکن یہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں ہے, یہ اصول ہیں جو امام بیان کر رہے ہیں. جس طریقے سے 61 ہجری کے اندر یہ اصول موجود ہیں ویسے ہی آج بھی یہ اصول موجود ہیں. کوئی امام نے اس قسم کی بات نہیں کی کہ اس کے اندر کوئی اصول نہیں ہے, فقط ایک خاص حکم ہے میرے لیے, بلکہ کیا کہا ہے, لوگوں عبرت لو اس سرزنش سے کہ جو اللہ نے اہل یہود کے علماء کی ہے. اور پھر قرآن کے اندر اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ خدا نے کیا کہا ہے, لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم, کہ یہ لوگ کے جو برائیاں کرتے تھے اہل یہود تو ان کے علماء انہیں روکتے کیوں نہیں تھے؟ اور اس کے فرمایا لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل, خدا نے لعنت کی ہے ان لوگوں میں سے بنی اسرائیل پر کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے. یعنی امام نے بتایا کہ دیکھو اس کی حد کہاں ہے, یعنی اگر تم برائیوں سے نہیں روکتے, جب وہاں پہ کہا کہ روکتے کیوں نہیں تھے, یہ آغاز ہے, اس کا انجام کفر ہے. یہ دونوں جملے, دونوں آیتیں امام نے ایک ساتھ پڑھی ہیں کہ اس سے عبرت لو, ڈرو اس سے کہ اللہ نے کیا کہا ان کے علماء کو کہ یہ روکتے کیوں نہیں تھے. اور اس کے بعد اللہ نے لعنت کی ہے بنی اسرائیل میں سے ان پر کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. اور فرمایا کہ اللہ نے یہ ان کے اوپر عیب اس لیے رکھا, اللہ نے ان کی یہ مذمت اس لیے کری ان علماء کی, لأنہم کانوا یرون من الظلم الذین بین اظہرہم, اس لیے کیونکہ وہ جو ظالم ان کے سامنے تھے یا انہیں دیکھتے تھے اور ان کے فساد کو دیکھتے تھے, منکر اور ان کے فساد کو دیکھتے تھے, فلا ینہونہم, لیکن انہیں روکتے نہیں تھے. کیوں نہیں روکتے تھے؟ رغبتن فی مکان ینعلون منہم, اس لیے نہیں روکتے تھے کہ وہ جو ان ظالموں سے انہیں ملتا تھا ان کے دل میں اس کی محبت بہت زیادہ تھی. وَرَحْبَةً مِمَّا يَحْزَرُونَ, اور یہ ان سے ڈرتے بھی بہت زیادہ تھے, یعنی ان ظالموں سے جو انہیں ملتا تھا اس کی محبت بہت زیادہ تھی دل کے اندر, اور ان سے پہنچنے والے نقصان کا خوف بہت زیادہ تھا. اور پھر میں مولا نے پھر یہاں پر آیت پڑھی واللہ یقول, جبکہ اللہ یہ کہتا ہے فلا تخشوا الناس واخشوني, کہ دیکھو ان سے خبردار, ان سے نہ ڈرنا, فقط مجھ سے ڈرنا. اور وقال, اور پھر امام نے دوبارہ اس آیت کی طرف اشارہ کیا, المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, دیکھو جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں, یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. یعنی کوئی مومن دوسرے مومن کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس سے کیا مطلب, کسی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. خدا نے کہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو جتنے مومن ہیں ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے, اور یہ تعلق یہاں کا نہیں ہے بلکہ اس دنیا سے پہلے کا تعلق ہے. یہ ایمان, یہ ولایت جو ہے, اسی لیے میرے مولا نے کہا کہ دیکھو تمہارے آپس میں رشتہ ایسا ہے کہ اگر تم نے کسی مومن کے احترام میں کمی کی, کسی مومن کی بے احترامی کی تو تم نے اس کی نہیں ہماری بے احترامی کی. فرمایا اگر تم نے کسی سے منہ موڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس سے منہ نہیں موڑا بلکہ ہم سے منہ موڑا. کیونکہ جو بھی مومن ہے اس کے دل میں علی کی ولایت کا نور ہے. اگر اس سے منہ موڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ولایت کے نور سے منہ موڑا. تو خدا نے یہ کہا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں کیا ہیں, کہ یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. ویعمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کا فعل اس کے ساتھ, اس کی بات اس کے ساتھ, اس کا عمل اس کے ساتھ, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو اچھائیوں کی ترغیب دلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. بس اس میں نے آپ سے کہا تھا یہ تین یا چار صفوں سے زیادہ یہ بڑا خطبہ نہیں ہے, جا کر اس کو پڑھ لیں. اب میں بس اس کے اختتام کی طرف آتا ہوں. اور مولا فرماتے ہیں کہ تم نے یہاں پر دیکھو لوگوں کے حق کو ضائع کر دیا ہے. فَأَمَّا حَقُّ الضُّعَفَا فَزَيَّعْتُمْ, جو ضعیفوں کا غریبوں کا حق ہے تم نے اسے ضائع کر دیا ہے. وَأَمَّا حَقُّكُمْ بِزَعْمِكُمْ فَطَلَبْتُمْ, اور تمہارے گمان میں جو تمہارا حق ہے اسے تم نے طلب کر لیا ہے. لیکن کیسے ہو سکتا ہے یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ دین جو ہے یہ لوگوں کو سلانے کے لیے ہے. یہ جو بہت مشہور مارکسزم میں, یہ مارکس کا جو جملہ مشہور ہوا کہ دین جو ہے اوپیم آف ماسز, یعنی لوگوں کو جب دین ملتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں, وہ معاشرے سے کٹ جاتے ہیں, وہ آخرت کی فکر کرنے لگتے ہیں, دنیا چھوڑ دیتے ہیں, اور ظالموں کو پھر اجازت مل جاتی ہے کہ جو دل چاہے وہ کرتے رہیں. یہ کسی اور دین کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن اہل بیت کے دین کے لیے نہیں ہو سکتا. مولا کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے تم نے غریبوں کے حق کو ضائع کر دیا ہے, تم نے ضعیفوں کے حق کو ضائع کر دیا ہے. تم نے کیا کیا ہے, جو ضعیفوں کا حق تھا, جو کمزوروں کا حق تھا اسے ضائع کر دیا, اور تمہارے گمان میں جو تمہارا حق تھا اسے طلب کرتے ہو. اور فرمایا فلا مالن بزل تم ہو ولا نفسن خاطر تم بحل للذی خلاقہا, اور نہ اللہ کے لیے تم نے کوئی مال خرچ کیا ہے اور نہ اپنی جان کو کبھی خطرے میں ڈالا ہے. جس دین کی خاطر تم اپنے احترام کے قائل ہو, تم نے نہ اس دین کے لیے کبھی مال خرچ کیا ہے اور نہ کبھی اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے. ایک ایک جملہ بہت ہی قیمتی ہے, میں چاروں گزر جاؤں لیکن آپ جا کے اس کو ضرور پڑھیں, میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا, لیکن بہت ہی خوبصورت جملے ہیں جس طریقے سے امام نے اس بات کو پہنچایا. اور یہ خالی ان کے لیے نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی ہیں. فرمایا کہ دیکھو تم دیکھتے ہو کہ اللہ کے عہد کو توڑا جا رہا ہے اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, کہ جو اللہ کا عہد ہے, جو بندگی کا عہد ہے, اللہ کی بندگی کا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں جو اللہ نے وعدہ لیا, تم دیکھتے ہو کہ اللہ کے اس عہد کو توڑا جا رہا ہے اور تم جو ہو اس کے اوپر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور فرمایا کہ اگر تم صبر کرتے مصیبتوں پر تو چونکہ تم اہل علم ہو تو یہ امور تمہارے ہاتھ سے جاری ہوتے, یعنی اللہ کا حکم, اللہ کے احکامات تمہارے ذریعے سے نافذ ہوتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے, جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حاکمیت غیبت کے زمانے میں, ولی اس غیبت کے زمانے میں فقی کو ہونا چاہیے, یہ خود امام فرما رہے ہیں کہ چونکہ تم اہل علم ہو اگر تم صبر کرتے تو یہ اللہ کے احکامات تمہارے ہاتھوں سے جاری ہوتے, امور تمہارے ہاتھوں میں ہوتے. یعنی غیبت کے زمانے میں امور کس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے, وہ جو اہل بیت کے حلال و حرام کو جاننے والے ہیں, جو علم رکھنے والے ہیں. مولا نے فرمایا یہ کیوں نہیں ہوا, کیونکہ تم نے سختیوں کو تحمل نہیں کیا اور ان ظالموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا گیا. مولا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فرارکم من الموت واحجابکم بالحیات التی مفارقتکم, اور یہ اس لیے ہوا, ये जो तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो गए कि तुम इनकी गुलामी में आ गए, इनका हुक्म चलता है, अल्लाह के उमूर तुम्हारे हाथ से जारी नहीं होते, उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि सल्लतहुम अला जालिक फिरारुकुम मिनल मौत, क्योंकि तुम मौत से खौफजदा हो गए हो और तुम इस जिंदगी से चिपक गए हो जो तुम्हें बिलाकर छोड़कर जाने वाली है। वह आजाबकुम बिलहयात अल्लती ही मुफारिकतुकुम, वो जिंदगी जो बिलाकर तुम्हें छोड़ देगी। मैं नहीं पहुंच सका उस जगह तक के जहां आज बात को पहुंचाना चाहता था। कोई इस दुनिया में हमेशा के लिए बाकी नहीं रहेगा, बिलाखिर सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन कौन किस तरह से इस दुनिया से गया ये बात तारीख में सब्त हो जाएगी। कुछ का जाना ऐसा होगा कि खुद मौत उस पर फख्र करेगी। कोई बाकी नहीं रहेगा, लेकिन कौन कैसे इस दुनिया से गया है इसका दारो मदार इंसान के ईमान और उसके अमल पर है। अज़ादारा ने मजलूम, आज 6 मुहर्रम भी गुजर गई, कितनी तेजी से ये दिन गुजर रहे हैं। अभी कल ही तो मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ था, अज़ा खानों में रौनक आई थी, अलम के परचम उस कलम के फरेरे सियाह किए गए थे, और आज 6 मुहर्रम भी खत्म हो गए। रोने के लिए बहुत कम वक्त बचा है, रोएं भी और मातम भी करें कि ये मातम के अय्याम है। अगर आंसू रिस्क खास हैं तो ये सीने पे पड़ने वाले हाथ भी रिस्क खास है इस मुहर्रम का। फकत खुदा जानता है ये या हुसैन की सदाएं आलम के अंदर क्या तहलका मचा देती हैं। अजीब बीबी है उम्मे रबा, जनाब मादर बेशीर पर भी सबका सलाम। अजीब वक्त है क्या दें तसल्लियों का पयाम, अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी। अभी तो गोद की गर्मी लगी होगी। अजब करम है अहले बैत का कि अहले बैत में फकत हुसैन है कि जिसे कफन नहीं मिला, लेकिन हुसैन सारे आलम में कफन बांट रहे हैं। जो करबला जाता है ख्वाहिश ये होती है करबला का कफन लेकर आए, जाने वाले जब जा रहा होता है तो दूसरे भी ये कहते हैं अगर हो सके तो एक कफन ले आना। अजीब करम है कि हुसैन बेकफन है और कफन बांट रहे हैं, और अजीब करम है कि वो झूला कि जो करबला में जल गया, अरे उस झूले की छबी को पकड़ कर बीबियां औलाद मारी थी। अजीब बीबी है रुबाब कि जिसकी अपनी कोख उजड़ गई, लेकिन पूरी दुनिया में औलादें बांट रही है। अगर किसी की औलाद नहीं होती तो वो ये मन्नत मांगता है बारे इलाह एक औलाद दे दे अली असगर की मजलिस का। علی اصغر کی طرف سے میں چھوٹے بچوں کو میں شیر پلاؤں گا، میں انہیں دودھ پلاؤں گا۔ دیکھیں علی اصغر پر روتے ہوئے آج فلسطین کے ان بچوں کو بھی یاد رکھے، کیونکہ حسین کسی بچے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، حسین نے تو کسی دشمن کی بھی پیاس کو برداشت نہیں کیا۔ جب ہر کا لشکر آیا سب کو پانی پلا دیا۔ آج فلسطین میں کھانے اور پانی کی قلت ہے، ہر طرف سے جو اس کا محاصرہ مکمل ہے۔ کتنا حسین کا دل تڑپتا ہوگا جو دشمن کی پیاس بھی برداشت نہ کر سکے۔ ان کے لشکر میں ایک شخص نے یہ لکھا تھا کہ میں بہت پیاسا تھا، میں پانی تک پہنچ نہیں پا رہا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے دیکھا محسوس کیا کسی نے میرے ہاتھوں کو پکڑا، میرے ہاتھوں کو پانی کے آگے لایا، لیکن جب میں پانی نہ پی سکا تو اپنے چلو سے مجھے پانی پلانا شروع کیا۔ جب میں نے نگاہیں کھولی تو دیکھا خود حسین۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ یہ وہ شہادت ہے کہ جس نے ہماری نگاہوں کو زخمی کر دیا ہے، ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا ہے۔ عجیب شہادت ہے، ایسی شہادت ہے کہ خود حسین اس کے اوپر بہت پریشان ہے، حسین خود بہت غم زدہ ہے، کئی جگہوں پر اظہار کیا۔ پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جب چند قدم آگے بڑھتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹاتے ہیں، چند قدم آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس بچے کی ماں سے کیا کہوں گا، کہہ کر لایا تھا کہ پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حسین نے اپنے شیعوں کو بہت یاد کیا ہے، ہر جگہ پر یاد کیا ہے۔ جب کربلا کی زمین خریدی تھی تو یاد کیا تھا کہ دیکھو یہ زمین تمہیں دے رہا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں یہ کرنا، جب ہمارے شیعہ آئے تو ہماری قبروں تک ان کی رہنمائی کرنا اور ان کو 3 دن تک مہمان رکھنا۔ لیکن کربلا میں ایک اور موقع ہے کہ جہاں حسین نے یاد کیا ہے اپنے شیعوں کو اور اس کے بعد اسی منظر کی طرف اشارہ کیا، اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش تم کربلا میں ہوتے، کیف استسقی لطفلی، میں نے کیسے پانی کا سوال کیا، فابوی یرحمونی، مگر کسی نے رحم نہ کیا، ایک تیرے سے شعبہ چلا اصغر کا ننا سا گلا، فضو بے حمل العذر، یہ گلا چدا نہیں من العذر الى العذر، ارے اس گالان سے اس کان سے ننا سا گلا، یہ تیرے سے شوبہ، حسین کیا کرے، یہ ننی سی لاش حسین کے ہاتھوں میں بہت سنگین ہے، آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں، ایک دبا رباب خیمے پر آئی، بچے کے گلے کو دیکھا، عجیب جملہ کہا، اے میرے لا کیا اتنے چھوٹے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور مقام کہ بس کربلا میں حسین نے فقط ایک ہی قبر بنائی ہے، سب کو حسین نے لا کر ایک خیموں میں خاص جگہ تھی، اکبر کے لاشے کو لٹا دیا، قاسم کے لاشے کو لٹا دیا، عباس کے شانے یہاں لا کر رکھ دیے، لیکن حسین سے برداشت نہ ہوا، ارے ننا سا اصغر کربلا کی تبدیل ہے، ذوالفقار سے ایک قبر کھودنا شروع کی۔ ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھودنا شروع کی. اللہ جانے کس دل سے حسین نے اپنے چاند کو کربلا کی ریت کے حوالے کیا. شاعر نے کیا خوب کہا, ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر. بارے الہ جو کچھ تھا حسین نے تیری راہ میں دے دیا. بس آخری ایک دو جملے سن لیں. حسین نے اصغر کو دفنا دیا, ماں کے دل کو کم از کم یہ قرار تو آ گیا کہ جب شام غریبہ میں جب سب کے سر تن سے جدا ہوگے تو اصغر محفوظ رہ جائے گا. لیکن جب شام غریبہ آئی ارے لائنوں نے ڈھونڈنا شروع کیا, کسی بلول نے کہا خیموں کے پیچھے حسین خود چھپا رہے تھے. ارے کیسا پارا جب لے جایا ایک للا سا لاشا. ارے کیا رب مطلب لیجے پہ جب سر بلند ہوئے اصغر کا سر